اب وقت ہوا ہے ملکی اور بین الاقوامی حالات پر ایک نظر ڈالنے کا، اور اس کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، مرکزی ناظم نشر و اشاعت جناب مرزا ایوب بیگ صاحب۔
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقاء گرامی، حسب معمول ہی کہنا چاہیے، حسب معمول ہی میری ذمہ داری لگی ہے کہ میں آپ کے سامنے ملکی و غیر ملکی حالات پہ کچھ گفتگو بولوں، کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں، لیکن کچھ تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ، وہ یہ کہ اسے امیر محترم کی گفتگو کا تسلسل کہہ کر آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو بڑا بڑھا دیا گیا ہے، اور میرے لیے ایک اچھا خاصا مسئلہ یہ پیدا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک وہ معیار ہے اور ایک یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو شاید آپ کو خاصی کو مایوسی ہو۔ بہرحال جو بھی ہو، ملکی و غیر ملکی سطح پہ اس وقت، غیر ملکی سطح پہ کہنا چاہیے، بین الاقوامی سطح پہ یا خطے کی سطح پہ، اس وقت جو ویسے تو بہت سے مسائل ہیں، لیکن اصل مسئلے اس وقت دو ہمارے سامنے آ رہے ہیں غیر ملکی سطح پہ۔ ایک یمن کا مسئلہ، جس کی وجہ سے خلیجی ممالک جو ہیں وہ آگ کا لو بنتے نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا ایران اور P5+1 کا معاہدہ، بلکہ معاہدہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، ابھی فریم ورک بنا ہے معاہدے کے لیے۔ یہ دو معاملات تو وہ غیر ملکی ہیں، اور تیسرا معاملہ ملکی ہے، اور وہ ہے کراچی کے حالات، خاص طور پر جو یہ آپریشن ہوا ہے، اور اس آپریشن میں خاص طور پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ بہرحال ایم کیو ایم کے خلاف ہی نہیں، تمام عسکری ونگز کے خلاف ہے۔ ان تین چیزوں پہ، تین مسائل پہ جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کروں گا جیسی کیسی بھی ہو سکی۔ دیکھیے، یمن کا جو معاملہ ہے، تو یمن یہ مغربی ایشیا کا، یعنی مشرق وسطی میں واقع ایک ملک ہے، جس کی سرحدیں سعودی عرب کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان کی مشترکہ سرحد جو ہے، یعنی یمن کی اور سعودی عرب کی مشترکہ سرحد جو ہے، وہ 1800 کلومیٹر ہے۔ بہت بہت طویل سرحد ہے، 1800 کلومیٹر سرحد ہے، اور یہ مشرق سے بھی ملتا ہے سعودی عرب کو، اور جنوب سے بھی ملتا ہے، مشرق اور جنوب دونوں سائڈ سے یہ سعودی عرب جو ہے اور یمن جو ہے، یہ ان کا آپس میں ایک ہی بارڈر ہے۔ یمن میں کی آبادی کوئی 2 کروڑ سے بھی کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے، چند ہزار زیادہ ہے۔ اس میں اہل سنت کی تعداد 63% ہے، 63%، اور زیدی شیعہ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 36% ہے، اور 1% دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب جو ہیں وہ ہیں۔ اہل سنت کے بارے میں تو ظاہر ہے کچھ بتانے کہنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا زیدی شیعہ، یہ کس طرح ہوا معاملہ، تھوڑا سا اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رحمت اللہ، وہ ثانیہ کربلا کے وقت وہی بچ سکے تھے، ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام تھا زید۔ یہ جو زید تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے زید، یہ زید جو تھے انہوں نے اپنے وقت کے خلیفہ ہشام ابن عبد المالک کے خلاف یہ کہہ کر خروج کیا، بغاوت کی کہ میں اپنے دادا یعنی حسین رضی اللہ تعالی کے خون کا انتقام لوں گا۔ یہ بغاوت بڑی تو ظاہر ہے ریاستی قوت نے جو اس بغاوت کو دبا دیا، حضرت زید جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے۔ حضرت زید کے ایک بیٹے تھے یحیی بن زید، یہ یحیی بن زید یہ بھی وہی تھے، انہوں نے حالات کو کی ناموافقت کا جائزہ لیا اور سمجھا کہ میں اب یہاں زیادہ دیر یا میرا خاندان یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، تو یہ یحیی بن زید جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے تھے وہ عراق سے ہجرت کر کے یمن چلے گئے۔ یمن میں آل رسول ہونے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت اکرام ہوا یہاں تک کہ حکومت ان کے حوالے کر دی گئی۔ یہی زیدی فرقے کی تشکیل ہوئی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ یحیی بن زید نے کیے، لیکن بہرحال ان کے فوری بعد یا ان کی موجودگی میں یہ صحیح طرح تحقیق نہیں ہے کہ زیدی فرقے کی تشکیل ہوئی۔ یہ زیدی شیعہ فرقہ یہ اہل سنت سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو بتایا جاتا ہے وہ صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، اس سے زیادہ اس کے بارے میں کہ زیادہ اختلافات نہیں ہیں، کم از کم آغاز میں نہیں تھے۔ تو یہ زیدی جو ہیں یا وہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوا، یمن میں ان کی حکومت قائم ہوئی اور یہی خاندان 1000 سال تک یمن میں حکومت کرتا رہا۔ 1962 میں آ کر یعنی صرف 50 سال پہلے ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، زیدی شیعہ حضرات کی اہل تشیع کی وہاں حکومت ختم ہو گئی اور اہل سنت جو ہیں انہیں حکومت حاصل ہو گئی۔ 1967 میں یمن کے 2 حصے ہو گئے، شمالی یمن اور جنوبی یمن۔ شمالی یمن کا دارالحکومت صنعا بنا اور جنوبی یمن کا دارالحکومت عدن بنا۔ یہ 67 میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے اور ان کی آپس میں بہت کئی دفعہ جنگ ہوئی۔ 1978 میں علی عبداللہ صالح یہ شمالی یمن میں حکمران بن گئے۔ علی عبداللہ صالح یہ اس وقت بھی بڑا ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ 1978 میں ان کی حکومت قائم ہوئی، 1990 میں انہوں نے شمالی یمن کو اور جنوبی یمن کو متحد کر دیا 1990 میں، اور انہی کی حکومت کو یعنی علی عبداللہ صالح ہی کی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا، لیکن ایک کولیشن گورنمنٹ بنی۔ کولیشن گورنمنٹ سے مراد ہے کچھ لوگ جنوبی یمن کے لیے گئے اور کچھ لوگ شمالی یمن کے لیے گئے، اور علی عبداللہ صالح کی زیر صدارت ایک حکومت بن گئی 1990 میں۔ لیکن ان کا آپس میں وہ معاملہ مانگی کا نہ رہا، وہ کسی نہ کسی موقع پر تصادم ہو جاتا تھا۔ اس میں تھوڑا سا ایک تحقیقی فرق ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ دو ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا ان یعنی شمالی یمن اور جنوبی یمن جب ہوا کہ 3 سال تک یہ 2011 تک یعنی 2008 میں ایک معاہدہ ہوا، یہ علی عبداللہ صالح ہی حکمران رہیں گے اور 3 سال بعد یہ انتخابات کروائیں گے۔ وہ اول تو اس معاہدے کا انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاہدہ تو ہوا تھا لیکن دوسری سائڈ سے یہ بریچ ہوا، یہ ٹوٹا۔ بہرحال کوئی بات ہے اس حوالے سے جس کی تحقیق مکمل نہیں ہے۔ 2011 میں یہ اب سمجھ لیجئے نا کہ علی عبداللہ صالح کی حکومت کو 33 سال ہو گئے، ان کے خلاف حوثی، اب یہ حوثی کہلاتے تھے اور حوثی کیوں کہلاتے تھے وہ میں جو زیدی تھے اس لیے کہلاتے تھے کہ ان کا ایک لیڈر حسین بدر الدین الحوثی وہ ان کا لیڈر تھا جس نے انہیں اکٹھا کیا، جس نے انہیں یعنی ایک قوت بنانے میں رول ادا کیا تھا، وہ حسین بدر الدین حسین الحوثی، اس کے نام سے پھر یہ حوثی کہلانا جو ہے بعد میں شروع ہو گئے، اور اب تک یہ اب حوثی ہی کہلاتے ہیں، زیدی کی بجائے انہیں اب حوثی ہی کہا جاتا ہے۔ علی عبداللہ صالح کے خلاف 2011 میں ایک تحریک چلی جو اصلاً تو چلائی حوثیوں نے، لیکن اس میں کیونکہ وہ دوسرے یعنی اہل سنت جو تھے وہ بھی بیڈ گورننس کی وجہ سے ان سے تنگ آ چکے تھے، تو وہ بھی ان سے مل کے، تو لہٰذا یعنی شمالی یمن کی قوت نے اور جنوبی یمن کی قوت نے دونوں نے مل کر ان کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چلائی، اگرچہ علی عبداللہ صالح جو ہے وہ حوثیوں ہی کو بلیم کرتے تھے۔ لیکن عجیب اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بالآخر جو ہے انہیں وہاں سے والے صدارت چھوڑ کر بھاگنا پڑا، لیکن وہ بھاگنے کے بعد خود حوثیوں کے ساتھ مل گئے، اور اس وقت بھی وہ حوثیوں کے ساتھ ہیں، اور حوثیوں کے ساتھ مل کر وہ موجودہ جو ہے اب وہ ان کی جگہ لے لی، وہ نئے صدر نے، ان کا نام تھا عبد الرب منصور، یہ ویسے تو ان کے سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے، لیکن یہ کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے، لیکن حوثیوں نے صدارت کی تبدیلی کے باوجود اپنی تحریک کو ختم نہیں کیا، اور عبد الرب منصور کے خلاف بھی اپنی تحریک جو ہے وہ جاری رکھی۔ تو یہ ہے، یہ وہ یمن کی وہ ایک پس منظر سا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہاں اب اس طرف آتے ہیں کہ یہ وجہ تنازع کیا ہے۔ وہاں اصلاً اگر دیکھا جائے تو اندرون یمن جو ہے وہ وجہ تنازع تو سر فہرست جو ہے وہ اقتدار ہی ہے، یہ اندرون سطح پر اقتدار کی جنگ ہے، لیکن اس اقتدار کی جنگ کو لڑنے کے لیے مختلف لوگوں نے یعنی انہوں نے مختلف سہارے لیے ہیں۔ حوثیوں نے جو سارا شیعہ قبائل ہیں ان کا سہارا لیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے قبائل جو پورے شیعہ نہیں ہیں ان میں کچھ لوگ اہل سنت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کچھ نے جو ہے وہ باقی نے اہل سنت کے ساتھ ملے ہیں، اور یہ ایک اندر جنگ شروع ہو گئی ہے اقتدار کی۔ اچھا، اس جنگ کو ایک خاص اہمیت اس لیے مل گئی کہ یہ جو سعودی عرب کے ہمسائے ہیں، اور سعودی عرب کا جو ان کے بارڈر پر ایک صوبہ ہے، اس صوبے کا نام ہے قطف، اور اس قطف صوبے میں سعودی عرب کی سائٹ پر، یعنی یہ سعودی عرب کا صوبہ ہے قطف، اس میں اہل تشیع کی تعداد بہت ہے، اور وہ زیدی شیعہ بھی نہیں ہیں، وہ دوسرے شیعہ ہیں، لیکن وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب سعودی عرب کو یہ شکایت ہے کہ قطف کے انسرجنسی ہوتی ہے اور سعودی عرب میں مداخلت کی جاتی ہے۔ ایک یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ یعنی یہ خطے کی لڑائی کس طرح بنی، یمن سے نکل کر یعنی وہ خطے کی جنگ کس طرح بنی، کہ سعودی عرب یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک تو میرے بارڈر پر جو اہل تشیع ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ پہلے عراق جو ہے جو جہاں اہل سنت کی حکومت تھی وہاں اہل تشیع آ چکے ہیں، بحرین میں پہلے ہی اہل تشیع ہیں، ایران میں اہل تشیع ہیں، لبنان میں اہل تشیع ہیں، تو سعودی عرب یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر یمن میں اہل تشیع یہ زیدی شیعہ حضرات اگر اقتدار پر مکمل طور پر قابض ہو گئے تو گویا سعودی عرب اہل تشیع کے گراؤ میں آ جائے گا، محصور ہو جائے گا، سب طرف اس کی طرف اہل تشیع ہو جائیں گے، اور ان کے لیے اپنے اقتدار کو، ویسے وہ تو ریاست کو کہتے ہیں ریاست کو خطرہ، لیکن بہرحال ان کے اقتدار کو تو خطرہ ہو جائے گا اگر اس اطراف میں آ جائیں گے۔ جہاں تک ایرانیوں کا تعلق ہے، ظاہری طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ حوثیوں نے ایک ہوائی اڈے پہ قبضہ کیا ہے، جس کا اس وقت میں نام بھول رہا ہوں، بہر ایک یمن کا ہوائی اڈا ہے جس پر اس وقت حوثیوں کا قبضہ ہے، ایران اپنے سیولین جہازوں میں وہاں سے اسلحہ بیچتا ہے، سیولین جہاز میں، فوجی جہازوں میں نہیں، سیولین جہاز ایک اس کو پردے میں رکھنے کے لیے، اور وہ اسلحہ جو ہے وہاں پہنچتا ہے جو حوثیوں کو جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اور وہ سعودی حکومت کے لیے بھی اور یمن میں ان کے جو ساتھی ہیں یا یمن میں جس فریق کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے، اگرچہ وہاں مکمل کنفیوژن ہے، انارکی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی حکومت ہے، لیکن غالب یعنی غلبے کا زیادہ معاملہ، غلبہ نہیں ہے، مکمل غلبہ نہیں ہے، لیکن زیادہ غلبہ جو حوثی یعنی زیدی شیعہ حضرات کا وہاں ہے، اہل سنت کا نہیں ہے 63% ہونے کے باوجود. ایران جو ہے وہ اعلانیہ نہیں لیکن خفیہ مددگار ہے جیسے کہ میں نے عرض کی، اور یہ جو اس راز کو فاش بھی کیا ہے آیت اللہ خامنائی جو ان کے اس وقت سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے علی رضا زکانی. یہ علی رضا زکانی نے جو خامنائی کے بہت قریب ہیں پریس کو کہیں یہ بتا دیا کہ یعنی وہ بات کر دی جسے وہ چھپانا چاہتے تھے، صاف کہہ دیا کہ ایران جو ہے ہم، یا اس نے ہم کا لفظ کیا، ہم بغداد آ چکے ہیں، ہم سنا ہم بغداد آ چکے ہیں، ہم دمشق آ چکے ہیں. دمشق کیوں کہتے ہیں؟ بشار الاسد کی وجہ سے. ہم بیروت آ چکے ہیں، ہم اب سنا میں بھی آئیں گے. یعنی جس خطرے کا سعودی عرب اظہار کر رہا ہے اس خطرے کی اس نے تصدیق کر دی، لیکن حکومت کی طرف سے اس کا نوٹس لیا گیا اور انہیں برطرف کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس نے اندر کا راز ہی فاش کیا تھا، بہرحال اس کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا گیا. یہ جنگ جو ہے قطعی طور پر اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خالصتاً فرقہ وارانہ جنگ ہے. اس کے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر اقتدار، علاقائی، گروہی اور اس کے ساتھ فرقے کا بھی اثر ہے، لیکن امریکہ اور یورپ جو ہے وہ اس کو خالصتاً فرقہ وارانہ جنگ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا میڈیا، ویسٹ کا میڈیا اسے تو 100% ایک فرقہ اہل سنت اور اہل تشیع کی جنگ قرار دے رہا ہے. وہ اس لیے قرار دے رہا ہے تاکہ عالم اسلام، جیسے کہ پاکستان میں بھی اہل تشیع بھی ہیں اور اہل سنت بھی ہیں، تاکہ جہاں جہاں اہل عالم اسلام میں اہل سنت اور اہل تشیع اکٹھے رہ رہے ہیں ان میں بھی ٹکراؤ پیدا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے جس جنگ کی بات کی تھی، رات جو بات ہو رہی تھی، اس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں ایک فاز آ گیا ہے. آپ کو یاد ہو کہ ایک امن کا معاملہ، ایک تھوڑا سا وقفے کا معاملہ ہوا ہے جنگ سے مرحلے میں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جنگ جو ہے، یہ یمن کی جو جنگ ہے وہ اب پاس ختم ہو گیا ہے اور یہ مرحلہ اگلا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو وہ جنگ جس کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، اور میں بھی تھوڑی سی گزارش آپ اس کے حوالے سے آج کروں گا، وہ جنگ اگر یہ نہیں بھی ہے تو وہ اسی کے بطن سے جنم لے گی. یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ آنے والی وہ جنگ جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ اسی کے بطن سے جنم لے گی. اس میں پاکستان کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ واحد ایٹمی قوت ہے اسلامی ممالک. امریکہ، یورپ اور خاص طور پر اسرائیل کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ بڑی کھٹکتی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی دانت جو ہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں. بن گوریان کے جس بیان کا بانی محترم نے رات ذکر کیا، وہ پیرس میں کے ایک ہوٹل میں جب وہ 67 کی جنگ کا جشن منا رہے تھے، جب پاکستان ابھی ایٹمی قوت بھی نہیں بنا تھا، اس وقت بن گوریان نے یہ الفاظ کہے تھے کہ عرب کیا ہے، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے لیے عرب کوئی مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں. دیکھو وہ اسرائیل کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا، ہمارے لیے اصل مسئلہ پاکستان ہے،
اور حیرت کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان قطعی طور پر, ظاہر ہے پاکستان نے تو 98 میں جا کر کہیں دھماکہ کیا اور 80 میں وہ لائن کراس کی تھی اور 98 میں دھماکہ کیا تھا, لیکن اس وقت بھی پاکستان کی وہ میں بات درج کروں گا کیوں اس نے کہا کہ اصل مسئلہ پاکستان سے ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے اس جنگ کے حوالے سے مدد مانگ رہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو مدد کرے. ہمارے ہاں مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے, اس میں انہوں نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے اور ایک مناسب سی بات لگتی ہے کہ جہاں تک سعودی عرب کی سیکیورٹی اور اس کی انٹیگریٹی کا تعلق ہے, ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں, ہم سعودی عرب کی سیکیورٹی کریں گے. لیکن جہاں تک یمن پر حملہ یا یمن میں فوج بھیج کر سعودی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. میری رائے میں کہ یہ سلسلہ ہوگا, پاکستان کو زبردستی اس میں گھسیٹا جائے گا, اور اس کو گھسیٹا اس لیے جائے گا کہ سعودی عرب کے لیے اتنے زیادہ خطرات پیدا کر دیے جائیں گے کہ وہ سعودی عرب جو اس وقت پاکستان کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنی صاف یہ کہا ہے کہ ہمیں بحری, بری اور فضائی تینوں سطح پر امداد کی ضرورت ہے, تو ان کا یہ مطالبہ جو ہے ابھی سافٹ زبان میں ہے. لیکن اگر واقعتاً امریکہ نے ایسی صورتحال پیدا, کیونکہ امریکہ کا رول سمجھ لیجئے, امریکہ کھلم کھلا جو ہے وہ امداد کر رہا ہے سعودی کی, اور خفیہ طور پر امداد کر رہا ہے ایران کی, یہ اس کا یہ تو اس کا معاملہ, اس کی تو شکایت کرنا اس کے زبان پر لانا ہی حماقت ہے. کون نہیں سمجھتا کہ اس وقت امریکہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا اور اصلی اور حقیقی دشمن ہے. لہذا وہ سعودی عرب کو کہہ رہا ہے آگے بڑھو اور یہ کرو اور ان کو جو ہے وہ اسلحے سے مدد کر رہا ہے. اور یہ جو میری آگے بات آئے گی ایران سے ایٹمی جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ویسے تو ایران اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں تھے, پہلے دن سے خراب نہیں تھے, صرف ایک مسئلہ تھا. ہاں یہ اس کو بہت زیادہ شو کرتے تھے, بہت زیادہ, آج سے 3-4 سال پہلے تو ایک عام تصور تھا امریکہ نے آج حملہ کیا یا کل کیا, آج کیا یا کل کیا. اسی وقت میری بات ہوئی تھی ایک پاکستانی نژاد امریکن سے, تو میں نے کہا تھا آپ لکھ کر رکھ لیں کہ دنیا کے کوئی دو ملک آپس میں لڑ سکتے ہیں, جن کا آپ کے ذہن میں تصور بھی نہ ہو کہ یہ دو ملک لڑیں گے, وہ لڑ سکتے ہیں, ایران اور امریکہ کبھی نہیں لڑیں گے. دیکھیں اگر امریکہ ایران کو لڑ کر تباہ کر دیتا ہے تو مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کے پاس رہ گیا جاتا ہے, کس طرح ایکسپلائٹ کرے گا اس سنی جو ہے آبادی اور علاقہ جو ہے, کس طرح ایکسپلائٹ کرے گا, اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا. لہذا یہ کوئی ایسے فلسفے والی دور سے فلسفہ لانے والی بات نہیں تھی, بڑی سمپل سی بات تھی کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی جسے وہ ایکسپلائٹ کر سکے گا. لہذا یہ جو ایران کے ساتھ اس کا ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ اب وہ خفیہ طور پر ایران کی مدد جو ہے وہ بند کر کے اعلانیہ طور پر ایران کو اس پوزیشن, دیکھیے جب ایران سے پابندیاں اٹھ جائیں گی, جو پابندیاں یورپ نے خاص طور پر اس وقت اس پر لگائی ہوئی ہیں, جب وہ پابندیاں اٹھ جائیں گی تو یقینی طور پر ایران, کیونکہ ایران میں تیل پیدا ہوتا ہے, اس کی معیشت مضبوط ہو جائے گی. اور آج کے دور میں جس ملک کی معیشت دور مضبوط ہے اس کی سیاست بھی مضبوط ہے, اس کی عسکری قوت بھی مضبوط ہے. لہذا اصل شے معاش ہے, معیشت ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. تو لہذا امریکہ نے ایک دروازہ کھولا ہے, اور میں آگے بتاؤں گا آپ کو کیسے کھولا ہے وہ, تاکہ ایران جو ہے مضبوط کر دے. اس کا مسئلہ صرف اسرائیل سے ایٹم بم کے حوالے سے تھا, امریکہ جو کسی صورت میں اسرائیل کے مفادات کو اگنور نہیں کر سکتا, اس نے اس کی تسلی کے لیے, اگرچہ اس کی مکمل تسلی نہیں ہوئی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے کہ میری تسلی نہیں ہوئی, تسلی اس کی ہو چکی ہے, وہ جو کہتے ہیں ایٹم کا تو بی مار دیا ایران میں سے, تو لہذا وہ بات نہیں. یہی ایک مسئلہ تھا تھا جو بیچ میں بون آف کنٹینشن تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. لہٰذا اب ایران اور امریکہ کے لیے وہ دوستی نبھانے کے لیے کوئی بیچ میں بات رہ نہیں گئی. لہٰذا اب سعودی عرب کو جب خطرات پیش کیے جائیں گے تو پاکستان کو کھینچا جائے گا مدد کے لیے. یہ نوبت بھی آ سکتی ہے کہ بالآخر سعودی عرب جب بہت خطرہ محسوس کرے گا تو وہ پاکستان کو دھمکی دے سکتا ہے. بہت اس کے پاس دھمکی دینے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک اندازے کے مطابق 25 لاکھ افراد جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں پاکستان کے ہیں. پٹرول کا معاملہ ہے, آگے پیچھے ہر وقت کی مدد کا معاملہ ہے جو ہم کئی دفعہ لے چکے ہیں. ہم کئی دفعہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ پٹرول لے چکے ہیں, ہم کئی دفعہ مفت پٹرول لے چکے ہیں. بہت سی سہولتیں ہم نے وہ حاصل کی ہیں. لہذا آخری جو وارننگ اگر دے دے گا سعودی عرب تو ہمارے لیے یہ ممکن, شاید ممکن کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا, میں سمجھتا انتہائی مشکل ہو جائے گا کہ سعودی عرب کی ریکویسٹ کو جو ہے وہ ٹالا جائے. اچھا اس میں کیوں پاکستان کو وہ گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ وہ پاکستان کو اس لیے گھسیٹنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان ایک ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کو بالآخر ختم کرنا ہے. یہ جو 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا تھا اس میں بھی پیکج میں یہ شامل تھا کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی صاف کر دیا جائے, لیکن یا کم از کم اس کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے. اور اسرائیل اس کے لیے پش کرتا رہا امریکہ کو, لیکن امریکہ اس وقت نہیں کر سکا. اس کے مفادات ایسے تھے پاکستان کے ساتھ وابستہ کہ وہ یہ کام نہیں کر سکا اور پاکستان کا بہت کچھ گیا. اس نے پاکستان کو ادروائز بہت نقصان پہنچایا. یہ جو یہ سیاسی عدم استحکام, یہ دہشت گردی, یہ معیشت میں یہ معاشی دہشت گردی, یہ سب کچھ کیا ہے؟ انہیں کا لیا ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اور ان کی جو ہے اہلیت کہ ہم نے یہ سب کچھ جو ہار دیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ برقرار رہے گی. اب اس کو بیچ میں لا کر اب وہ جو جنگ جس کے بارے میں بانی محترم کہہ رہے تھے, میں نہیں کہہ سکتا کہ یہی جنگ بڑھ کر وہ صورت اختیار کرے یا اس جنگ سے جنم لے کوئی اور جنگ اور اسے ہو اور وہ جنگ شروع ہو جائے. بانی محترم نے جب 1996 میں یہ بات کہی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ڈسکس بھی کیا, بات بھی کی ان کے ساتھ, اور میں حیران تھا اس بات پہ کہ کس کی جنگ کس کے ساتھ ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑی جنگ ہوگی, کس کی جنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ دیکھیں ایک طرف تو ایک بہت بڑی طاقت ہے, اس کے ہم دیکھتے ہیں زمینی حقائق کے مطابق اللہ کیا کرتا ہے وہ ذرا الگ مسئلہ ہے. ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس کے ساتھ بہت طاقتور ملک دوسرے ہیں. امریکہ کے پاس, صرف امریکہ کے پاس اتنی ایٹمی قوت ہے کہ وہ ساری دنیا کو کئی سو بار مٹا سکتا ہے, کئی سو بار مٹا سکتا ہے, ساری دنیا کو یعنی ختم کر دے, پلین ہو جائے. یہ طاقت ہے اس کے پاس موجود ہے جو آن پیپر نظر آتی ہے, ہوتا کیا اس کو الگ بات ہے. یہ تو ایک طرف یہ طاقت ہے, دوسری طرف میں یہ بانی محترم سے سوال کرتا تھا, دوسری طرف یا انتشار ہے یا وہم گتھم گتھا ہے اور طاقت نام کی کوئی شے ہے نہیں, زوف ہی زوف ہے, کمزوری. تو کس کی لڑائی کس سے ہوگی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی. اب کچھ بات مجھے سمجھ آنے لگی ہے آگے جا کر کیا ہوتا ہے اس میں کہ کیا ہو. میرے نزدیک دو ایسی قوت کا لفظ تو ذرا بڑا ہے, قوتی کہہ لے ذرا چھوٹی, دو ایسی چیزیں پیدا ہوئی ہیں جن سے کوئی وہ سوفٹ والی بات کچھ کم ہوئی ہے. ایک کا ذکر تو میں پبلکلی نہیں کر سکتا, معاف کرنا چاہتا ہوں. جس کسی کو بھی شوق ہو میرے ساتھ کسی وقت بات کر کے تو میں بتانے کی کوشش کر لوں گا. دوسری یہ ہے, وہ میں عرض کیے دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سال میں پاکستان نے حیران کن حد تک، یعنی عقل یورپ والے بھی حیران ہیں، پاکستان نے دفاعی اسلحے میں اور ایٹمی اسلحے میں اور میزائل ٹیکنالوجی میں خطرناک حد تک ترقی کی ہے، انتہائی حد تک ترقی کی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بڈھے کا دماغ چل گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن آپ سے مثال کے طور پر میں چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرض کیجئے اس وقت کوئی امریکہ پاکستان پر ایٹم بم مارتا ہے، خدا نہ خاصا، اور پاکستان بالکل صاف ہو جاتا ہے، پدرا ہو جاتا ہے، صاف عراق کا ڈیر بن جاتا ہے. اس کے باوجود، عراق کا ڈیر بننے کے باوجود، پاکستان جوابی حملے میں کم از کم انڈیا اور اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ پاکستان کے پاس اس وقت ایسی سب میرین ہیں جو سمندر کے اندر سے ایٹمی حملہ کر سکتی ہے، اور ایٹمی حملہ کر کے جو بھی دشمن ملک ہو. اس معاملے میں ضیاء الحق نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے امریکہ کو کہا تھا، دیکھیے آپ ہمارے دشمن بن جائیں، آپ ہمیں تباہ کرنا چاہیں، ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسرائیل ہمیں کچھ کرنا چاہے، اس کو ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. ایک بات یاد رہے، ہم پر جو بھی حملہ کرے گا ہم واپسی حملہ انڈیا پہ کریں گے. آپ یقین کیجئے کہ بہت سے بات میں ایسے مواقع آئے کہ انڈیا نے روکا، پاکستان میں حملہ نہیں کرنا. یہ اس کی بات کا اثر تھا. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر یہی سٹانس پرویز مشرف بھی لے لیتا کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں تمہیں سٹون ایج میں بھیج دوں گا تو بھیج دو ہمیں سٹون ایج میں، ہم انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ سٹانس بن سکتا تھا. بہرحال یہ تو جذبے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سب میرینز اور مزید کچھ سب میرینز کو پانچ، پتہ نہیں پیسے کون دے گا، آپ کو انفاق کر دے، 5 خرب روپے کا پاکستان نے چائنا کے ساتھ سودا کیا ہے کچھ اور ایسی سب مرینز کے لیے. تو یہ ایک محسوس یہ ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا ڈینٹر بن گیا ہے کہ پاکستان پر اس وقت کھلم کھلا حملہ کر دینا، اگر ممکن ہوتا تو جو حالات ہیں وہ کر چکے ہوتے. لہذا وہ اب وہ جو جنگ جس کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، اس کی کوئی اس طرح صورت بن سکتی ہے کسی نہ کسی درجے میں. اور پھر یہ ہے کہ اگر چائنا کھل کر پاکستان کے ساتھ آ جائے تو یہ ایک اس طرح کی جنگ بن سکتی ہے کہ ایٹمی تو بن نہیں سکے گی، کہ سب کو پتا ہے کہ ہم نے مارا تو وہ بھی مار دیں گے. تو روایتی جنگ ہو، اور اس میں جو ہے روایتی جنگ میں، بہرحال آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بہرحال ہماری فوج روایتی جنگ میں کبھی تو اچھی ہوتی تھی، اللہ کا فضل ہے. تو یہ لہذا اس جنگ کے اثرات، اس جنگ کے اثرات نہیں کہنا چاہیے، اس جنگ کے یعنی ایک اس کا نظارہ تھا، اس کا وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اور کم از کم مجھے پتہ لگ گیا ہے ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد کہ یہ کس کس کے درمیان جو ہے ہو سکتی ہے، اور اس میں اور کون کون مل جائے گا، کس طرح ایک صورتحال بنتی چلی جائے گی. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں، اگرچہ یہ وقت ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا سا انکمپلیٹ چھوڑتے ہوئے، کہ یہ جو ایران اور اس کا بہت تعلق ہے، ایران نے جو معاہدہ کیا ہے اس کا ہمارے حالات کے ساتھ اور اس جنگ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انقلاب آیا ایران میں 78 میں یا 79 میں، تو اس کے بعد وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ خمینی صاحب تو ناشتہ ہی 2 جرنیلوں کو کرتے ہیں، اور بہت قتل عام ہوا، بہت لوگ جو مخالف تھے ان کو مارا گیا، لیکن وہ 2.5 لاکھ یہودی جو اصفہان میں ہے، ان میں سے کسی کے ناک کی نقصیب بھی نہیں بھائی، کسی کا کچھ نہیں بگڑا. یہ بڑا پوائنٹ ہے، اس کو ذرا غور کیجئے کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا، انہوں نے اپنے اور القدس یوم قدس اور پتہ نہیں کیا کیا مناتے رہے، لیکن اپنی گود میں بیٹھے ہوئے 2.5 لاکھ کے قریب یہودی جو ہے وہ امن چین سے سوہان میں ہیں اور بڑے بالکل ٹھیک ٹھاک وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ابھی تک اس طرح ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بہت سی چیزیں ساری بتانے والی نے، کچھ آپ خود جوڑ لیجئے. یہ لہذا یہ اس طرح کی اس ایران کا ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب اسلام نے ایران پر اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو میری رائے تو یہ ہے، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور ایران جو ہے مسلمان ہو گیا، میری رائے میں یہ ان کی اور اس وقت وہ ایک سپر پاور تھا اور عرب کی کیا حیثیت سے ایران کے سامنے، وہ تو باتیں آپ سنی ہوئی آپ نے کہ ہم اپنے کسانوں کو بھیج دیتے ہیں عربوں کا دماغ درست کر دو، عرب کی کیا سی ایسی. لہٰذا ایرانیوں کا ایرانی اس بات کو قبول ہی نہ کر سکے کہ عرب ہمیں فتح کر سکتا ہے، لہذا وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن وہ اپنی گریٹنس، اپنی ستوت اور اپنی بڑائی جو ہے وہ دماغ سے نہ نکلی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صفوی دور سے دوبارہ شروع ہوا اور انہوں نے جوڑا اس کو، وہ 2500 سال پہلے کی وہ پہلوی جو بادشاہ تھے اس سے، بہرحال جوڑا تو صحیح نا. اس وقت بھی یہ پوزیشن ہے کہ ایرانیت کی جو صورتحال ہے وہ اسلام کی وہ صورتحال وہاں نہیں ہے، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہمیں اس حوالے سے بھی بہت ہوشیار رہنا چاہیے. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ ایران کا جو میں نے کہا کہ اس کا بہت تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، ایران نے ایٹم بم جو ہے اس بنانے کا مسئلہ کس طرح ختم ہوا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے. یہ ایٹم بم آئی اے ای اے ہے، اس کا بنتا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ہر جو ہے جو یورینیم ہوتا ہے اس کو 20% انریچ کیا جا سکتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایران نے جو ڈیل کی ہے یا کرنے جا رہا ہے اس میں ایران نے، حالانکہ آئی اے ای نے اجازت دی ہوئی ہے 20% کی، اور ایران امریکہ سے معاہدہ کر رہا ہے 3.67 کا، یعنی اس سے بھی بہت کم تر. اور ایٹم بم کہیں جا کر بنتا ہے جب تک اسے 90 سے زیادہ انریچ نہ کر لیا جائے. اور جو یورینیم زمین سے نکلتا ہے اس میں، یعنی اس کو ایک فرض کر لینا اگر آپ، تو U-230 ایسوٹوپ ہوتے ہیں، U-238 اور 235 ہوتے ہیں. وہ 235 جو ہوتے ہیں اصل میں ان سے بم تیار ہوتا ہے، اور ان کی مقدار جو ہے ایک کلو میں سمجھ لیجئے 0.716 ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو نہیں بن سکتا جس کے ساتھ اس کی 99.216 ہوتی ہے. تو اس کو سینری فیوجز کے ساتھ جو الگ کیا جاتا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ ایسے ہی کنفیوز ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے اس کی کل تعداد 20,000 سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے ان سینٹری فیوجز کی، جبکہ ایران نے معاہدہ کر لیا ہے 6,000 سے بھی کم کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے ایٹم بم سے اصل میں جان چھڑائی ہے، اور انہوں نے جان چھڑا لی ہے، اور اس حوالے سے یعنی زمینی حقائق کے حوالے سے وہ اب امریکہ کے لیے قابل اور یورپ کے لیے اب قابل قبول ہو گیا ہے. پاکستان ہے جو ابھی تک قابل قبول نہیں ہے. لہذا یہ بات تو بالکل بھولیے نا کہ یہ جو بھی جنگ ہونے والی ہے جس طرح بھی ہے اس میں پاکستان کو نہیں گھسیٹا جائے گا، پاکستان کو یقیناً گھسیٹا جائے گا اور اس کو گھسیٹ کر اس میں لایا جائے گا، اور اس کی یہ ایٹمی صلاحیت جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. جس طرح مانی محترم رات کہہ رہے تھے وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو اللہ کے کام ہے، لیکن پروگرام جو ہے وہ یہی ہے. تھوڑا سا وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے حالات کو بھی دے لینا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حالات جیسے بھی ہے اور جس وجہ سے بھی ہیں، آج سے 6 ماہ کی نسبت کچھ بہتری کی طرف ان کا رخ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بات بانپ لی گئی ہے، یقیناً یہ بات بانپ لی گئی ہے، سارا یہ انٹرلنک ہے یہ چیزیں، کہ یہ یمن کا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کو جو ریجنل مسئلہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو جو عالمی مسئلہ بنایا جا رہا ہے، اس میں جو ہے کیونکہ پاکستان کو گھسیٹا جانا ہے، لہذا پاکستان کے اندرونی معاملات کو جلد از جلد جو ہے وہ بہتر کیا جائے۔ پاکستان میں اس وقت خاص طور پر کراچی میں سب سے زیادہ گڑبڑ تھی، تو کراچی کے حوالے سے کچھ اقدام اٹھائے گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے، دیکھیے کسی کی طرفداری نہیں ہم کرتے، کیا ہوا کس نے کیا کیا، لیکن یہ تو آپ تسلیم کریں گے کہ پچھلے 15-20 روز سے کم از کم جب سے 9/0 پر حملہ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک بھی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ نہیں ہوا، بتاخوری کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی بند بوری لاش نہیں ملی اور بہت سا اسلحہ جو ہے وہ برامد کر لیا گیا ہے، اگرچہ یہ کہ بہت سا اسلحہ رہتا ہے، اس لیے کہ جب یہ جو سب یہ جنگ جب پھیلے گی، یہ جب یہ یمن کی طرف سے آئے یا کسی اور طرف سے آتی ہے، وہ جس جنگ کا ذکر جب ہوئے، تو پاکستان پر ہم پھر عرض کر رہا ہوں، پاکستان پر اس طرح حملہ نہیں کیا جائے گا جس طرح افغانستان پہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ مجبوراً انہیں اندرونی معاملہ کو اٹھانا پڑے گا، اندرونی سطح پہ جو بھی کہتے ہیں کہ نیٹو کے اسلحہ چوری ہوا ہے اور جس طرح بھی وہ انہیں کہیں چھپایا گیا ہے، یہ چیزیں نکلیں گی اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ اس کی قیادت نے اس کا کچھ لحاظ کیا، اس کا کچھ خیال کیا ہے اور بعض کام ایسے کیے ہیں جس سے کراچی میں بہتر حالات پیدا ہوئے۔ دیکھیے 92 میں بھی کراچی میں آپریشن کیا گیا تھا جو اپنے نتائج کے حوالے سے بری طرح ناکام ہوا تھا اور ایم کیو ایم ایک بڑی قوت بن کر ابری تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس آپریشن کے مقابلے میں بھی ایم کیو ایم ایک بڑی قوت بن کر ابھرے گی اور پاکستان کے لیے ایک اور مسئلہ بنے گی۔ میں اس کو بالکل رول آؤٹ کرتا ہوں، بالکل اس لیے کہ اس وقت کا اور اب کا بہت فرق ہے۔ اس وقت 92 میں مثلاً 92 میں کوئی دوسری سیاسی قوت اس کی جگہ لینے والی نہیں تھی، حقیقی بنائی گئی تھی، زبردستی بنائی گئی تھی، کچھ لوگ توڑ کر جو چل نہ سکی۔ اس وقت بہرحال جیسے کیسے بھی ہے پی ٹی آئی وہاں کراچی میں ایک دوسری خلا کو پر کرنے والی ایک سیاسی قوت ہے۔ 92 میں الطاف صاحب جو ہیں وہ جوان تھے، اب وہ بیمار بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں اور ان کا پارٹی پر اس طرح کنٹرول نہیں ہے، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر کی سطح پر یعنی رابطہ کمیٹی کی سطح پر بھی اختلافات ہے اور کھینچ تان ہے، یہ بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کسی نے بھی کیا ہے بہت اچھا کیا ہے کہ ان کی بیک سے ایم آئی سکس کو جو ہے وہ نکال لیا ہے، وہ سب سے بڑا ان کی قوت کو جو ہے وہ دچکا لگا ہے ایم کیو ایم ٹو، جو ایم آئی سکس جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور اس کے پیچھے ہٹنے کے کچھ ثبوت ملے ہیں۔ ایم آئی سکس بھی آپ بعد میں پوچھنے کیا ہے، برطانیہ کی یہ ہے جس طرح ہماری ISI ہے نا، خفیہ ایجنسی ہے، اور یہ ہی تھی ایم کیو ایم کے پیچھے۔ ایم کیو کا کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں کر رہی تھی، سب کچھ وہی کر رہی تھی، یہ تو کرندے تھے، یہ تو کام کرنے والے تھے، یہ دن کا کام۔ انہیں ایک بڑی ترکیب کے ساتھ، ایک دھمکی کے ساتھ بھی اور ایک ترکیب کے ساتھ بھی ان کے پیچھے سے ہٹا لیا گیا ہے، جس سے یہ درہم کر کے آپ دیکھیں ایک دم کہاں یہ اپنے مقابلے والے کو تلواریں دکھاتے تھے اور یہ کہتے تھے اب ساڑیاں اور زیور پیش کرتے ہیں، کوئی فرق تو ہے نا، کوئی وجہ تو ہے، کیا وجہ بنی کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ اصل میں ان کی پشت سے وہ تکیہ نکال دیا گیا ہے جس سے یہ درم کر کے زمین پر آ گئے ہیں، اور کم از کم مجھے کوئی توقع نہیں کہ اللہ کرے کہ ایم پی ایم ایک قوت بن کر ابھرے، ایک سیاسی قوت بن کر ابھرے، خالصتاً سیاسی قوت بن کر ابھرے، لوگوں سے ووٹ اپیل کر کر حاصل کرے، یہاں رکھ کر نہ حاصل کرے، تھپے نہ لگیں، واقعتا لوگ تو پھر بڑی اچھی بات ہے وہ حکومت بنائے ان کا حق ہے, وہ پاکستانی ہیں, وہ پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کا حق ہے, اور خالصتاً سیاسی یہ گولی کی زبان بات اور تھے والی, وہ تھے والی سبھی دینے بات کرنل صاحب تھے, وہ یہ اس طرح کی زبان آپ بولنا بند کر دیں کرنل صاحب تھے. تو اب کرنل صاحب ہم تو سب کے لیے دعا مانگتے ہیں, کوئی بھی تھے نہ ہو, الطاف صاحب بھی تھے نہ ہو ہے ہوں, تو یہ تھے اور ہے والا معاملہ چھوڑ دیں, سیدھی سادھی سیاست کریں, انشاءاللہ تعالی وہ اچھی سیاست کریں گے تو پاکستان میں بڑا اچھا وقت. کراچی ہمارا اہم نہیں, اہم ترین شہر ہے پاکستان کا, پاکستان کا تجارتی ہب ہے, لہذا جو ہے وہ اس میں سیاسی استحکام آنا چاہیے. میں سچ سمجھتا ہوں جی اس نوٹس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی جو میں نے سما خراشی کی ہے اس پر معذرت چاہتا ہوں, اور کوئی بات میرے منہ سے غلط نکل گئی ہے خاص طور پر تحقیقات کے حوالے سے تو وہ کوئی شہ صاحب بھی ہو وہ میری اصلاح بھی کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ ملکی اور غیر ملکی حالات پر آپ نے بڑا جامع تبصرہ سماعت فرمایا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت پورا ہونے کی وجہ سے اور آپ کو تاخیر مزید سے بچانے کے لیے مجھے انٹرونشن کرنی پڑی. بہرحال الحمدللہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ایوب بیگ صاحب کا اپنا پیغام آپ تک پہنچا چکے ہیں, اس میں ماشاءاللہ کافی حوصلہ افزائی والی باتیں بھی ہیں, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ان حالات میں ہمارے لیے کام کرنے کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جائے.